أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بسخور ميدان أرضه جلت عظمته. بالصلاة والسلام والتحيات والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء بل منهاج البادي بل كتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، آپ حضرات کی توجہات، آپ کے جذبہ ایمانی اور آپ کی ذوق سماعت پر آپ کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات جس جذبہ ولایۃ اہل بیت کے تحت میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں وہ میرے لیے طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے اور وجہ افتخار بھی. جہاد معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے اور یہ اس عنوان کا آٹھواں مرحلہ ہے. شاہ کرملہ ٹرسٹ کے منتظمین و اراکین قابل حوصلہ افزائی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی سہولتوں کے تمام تر تقاضوں کو اپنے پیش نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے محدود وسائل کے بابس آپ حضرات کے تقاضوں سے وہ ہر ممکنہ حد تک آپ کی ضروریات کو اور آپ کی خواہشات کو مکمل کرنا اپنا فریض ایمانی سمجھ رہے ہیں. اعزاز محترم، جہاد معصوم ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر ملت مسلمہ کو متوجہ ہونا چاہیے، اس اعتبار سے بھی کہ ملوکیت کے سینکڑوں برسوں نے تاریخ اسلام اور نسل بشریت تو نسل مسلمان کو اتنا زیادہ کنفیوژن میں مبتلا کر دیا، اتنا ذہنی خنجان میں مبتلا کر دیا کہ نوجوان نسل کے سامنے جنگ اور جہاد میں کوئی فرق واضح نہیں رہا. توجہ ہے آپ حضرات کی. نوجوان نسل ہر جنگ کو جہاد سمجھنے لگی اور واقعی جہاں جہاد کا موقع آئے اسے جنگ سمجھنے لگی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہر جارحیت کو جائز قرار دیا گیا، ہر پر امن ملک پر حملہ کرنے کو جائز قرار دیا گیا، پر امن وادیوں اور بستیوں کو اجاڑنے کو فتح مبین قرار دیا گیا، اور پرم بستیوں کو اجاڑنے والوں کو فاتح اعظم قرار دیا گیا جو روح اسلام کے بھی خلاف ہے اور تعلیمات دین کے خلاف ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. اعزاز محترم, اس لیے ہم نے اس شہر کے عظیم الشان اجتماع میں اس انتہائی اہم موضوع کو سرنامہ قرار دیا تھا, اس لیے کہ ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے عزاداران حسین ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں, تو ہم تمام ذہین افراد اور شاداب ذہنوں تک پیغام حسینیت پہنچانا چاہتے ہیں, اور ہماری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ پیغام کو پہنچا دیا جائے کہ جہاد کہتے کسے ہیں, جنگ کہتے کسے ہیں, اور معصومین کا طریقہ جہاد کیا تھا, معصومین نے جو جہاد کیا اس کی شرافتیں کیا تھیں, اس کی اقدار کیا تھی, اس کی ویلیوز کیا تھی, اس کی خصوصیات کیا تھی. معصومین کے صراط سے ہٹ کر, معصومین کے جادے سے ہٹ کر, معصومین کے راستے سے ہٹ کر جب ہوا و ہوس نفس کے تحت مغلوب ہو کر انسانوں نے انسانوں کے سروں پر مسلط ہونا چاہا. کریں دوستو اس تمہید پر میں کچھ بہت اہم باتیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, میں کرنے جا رہا ہوں, اس لیے اس گفتگو کا رخ بھی اسی طرف ہوگا, اس لیے ذرا آپ اس تمہید پر بڑی توجہ رکھیں. جذبات نفسانی سے مغلوب ہو کر وحشی انسانوں نے اور درندوں نے انسانوں کے سروں پر مسلط ہونے کی کوشش کی, اور ایک تصور کو قائم کیا جو تصور براہ راست اللہ سے تصادم تھا کہ انسان پر انسان کی حکمرانی جائز ہے, انسان پر انسان کی حکمرانی جائز ہے, یہ تصور باقاعدہ قائم کیا گیا. اور اگر یہ تصور قائم نہیں کیا گیا تھا تو پھر ملوکیت نے پنجے کیسے گاڑے. اگر یہ تصور نہیں قائم کیا گیا انسان پر انسان کی حکمرانی کا, تو پھر ملوکیت نے اتنی نشو و نما کیوں پائی, ملوکیت اتنی مضبوط کیسے ہوئی. بھائی بادشاہ ہے, بادشاہت ہی تو بنیادی طور پر انسان پر انسان کی حکمرانی ہے جو براہ راست اللہ سے تصادم ہے. یعنی بادشاہ کا کے لیے یہ فلسفہ نکالا گیا کہ کنگ ڈز نو رانگ, بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, بادشاہ کوئی غلطی کرتا ہی نہیں, بادشاہ اتنا گستاخ ہو جاتا ہے اور عوام کو بھی اتنا بے بہر کر دیتا ہے شریعت سے اور شریعت کے قوانین سے کہ اپنے لیے تو یہ فتویٰ لے لیتا ہے علماء سے کہ ذل الہی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, گیتی پناہ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوتی, بہرے خداوندی تو اللہ کا سایہ ہے, یہ تو عوام کے سروں پر اللہ کی جانب سے مسلط کیے گئے ہیں, یہ تو ان سے تو غلطی کا امکان ہی نہیں. آپ اندازہ تو کریں کہ عوام کے ذہنوں کو اس حد تک مفلوج کر دیا ہے بادشاہانہ نظام نے اور شخصی نظام نے اور آمرانہ نظام نے, اسے آپ جو بھی نام دے دیں, اتنا مفلوج کر دیا کہ انسان صدیوں تک یہی سمجھتا رہا, مسلمان قرن ہا قرن تک یہی جانتا رہا کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایک طرف یہ عقیدہ دیا کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, دوسری طرف یہ عقیدہ دیا کہ الانسان مرکب من الخطائے والنسیان, انسان تو ہے ہی غلطیوں کا پتلا, یعنی بادشاہ کوئی اور مخلوق ہے, انسان کوئی اور مخلوق. سلام دے محمد علی محمد. آپ کی توجہات پر جب تک ذرا میری آواز کھلے اس وقت میں ایسے بولتا رہوں گا, اگر آپ ایسے نہ بولیں آپ سلوات بھیجتے رہے گا. اب میں کسی کو کیا بتاؤں کہ میں اپنے اوپر خود کتنا ظلم کرتا ہوں, یہ نویں مجلس ہے شروع سے, پر ابھی دو مجلسیں اور پڑھنا ہے, ایک دن میں 11 مجلسیں, یعنی کوئی انداز تو کوئی شرافت کی بات ہے نہیں ہے بالکل شرافت, لیکن کیا کروں مجبور ہو جاتا ہوں عزاداری امام حسین کے جذبے کے تحت, اور جب دوست آتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں تو پھر مجھ سے انکار نہیں ہوتا. آپ سلوات بھیجنے ایک مرتبہ. آپ نے یہ
دونوں رخ ملاحظہ فرمائے ذرا محترم. پہلا رخ کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب رخ ہے پہلا کہ کنگ ڈز نو رانگ, بادشاہ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی, ذل الہی سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے. اور انسانوں کے لیے یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ انسان غلطی کا پترا ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, یعنی انسان اور ہے بادشاہ اور ہے. اور پھر تیسرا عقیدہ پورے مجمعے کی میں توجہ چاہوں گا دوستو, اس لیے کہ میں پورے اپنے 7 دن کی محنتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. کل تو شب عاشور کی مجلس ہے, کل تو انشاءاللہ نتائج ہی ہم دیں گے, لیکن آج کی اس مجلس کے ابتدا میں آپ غور فرما رہے ہیں جانے مطلب. تین رخ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. پہلا رخ کیا دیا بادشاہ نے کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. دوسرا رخ کیا دیا؟ اپنے اور عوام کے درمیان کی غلطیاں تو صرف عوام کرتے ہیں, بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور تیسرا رخ پھر مولوی سے یہ فتویٰ لیا کہ رسول اللہ سے سہم بھی ہو سکتا ہے, نسیان بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, آپ نے غور فرمایا, یعنی فلسفہ معصوم پر براہ راست سر لگائی. بادشاہ سے غلطی نہیں ہوتی, نبی سے غلطی ہو جائے سر بات میرے گا. ایک مرتبہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک پرہرے پر اور توجہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا عجیب انداز فکر ہے کہ دنیا نے اس مسئلے پر توجہ نہیں فرمائی. عزیزان محترم, پہلی بات یہ کہ بادشاہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, دوسری بات یہ کہ عوام غلطی کا مرکب ہے, عوام سے یعنی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, تیسری بات قیامت کی یہ اور بڑی عجیب قیامت کی بات, یہ بہت توجہ دار ہے پڑا. تیسری بات یہ کہ معاذ اللہ معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اب یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھ کر جہاد معصوم کے اس اہم عنوان کو ذرا پیش نگاہ رکھیے عزیزان محترم, کہ معصوم نے انہی بنیادی باتوں کے خلاف تو جہاد کیا تھا, معصوم نے انہی حقیقتوں کی طرف تو انسان کو متوجہ کیا تھا کہ انسان کا حکمران انسان نہیں ہے, انسان کا حکمران اللہ ہے. انسان کے لیے اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے, اگر کوئی پرستش کے لائق ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے, اگر کوئی سجدے کے لائق ہے تو وہ اللہ واحد القہار ہے, اگر کوئی اطاعت کے لائق ہے تو وہ خداوند عالم ہے, اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے. آدم سے لے کر خاتم النبیین تک ہر نبی کا پیغام یہی آیا. لیکن عزیزان محترم, ہر نبی نے بہت توجہ, ہر نبی نے دین کا پیغام دیا ہے, فرقوں کا پیغام نہیں دیا. محمد ہر نبی نے دین کا پیغام دیا ہے, فرقوں کا پیغام سارا بھیدے بتاؤ محمد. ہمارے محترم سید قائم علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئے. آئے سر آگے آ جائیں, یہاں تشریف لائے سارا بھیدے محمد عالم. بابا جی بولے سروت بھیجو محمد علی محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا جانے مطلب, ہمارے شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کی روایت ہے کہ 8 محرم کی مجلس میں ضرور کسی نہ کسی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. گزشتہ برس بھی اللہ خان ابو طالب میں تشریف لائے تھے آج ہی کے دن, اور آج بھی تشریف لائے ہیں عزیزان محترم. اور ایک بات اور ہے کہ ابھی ابھی خاصے شدید حادثے سے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر قائم علی شاہ صاحب کو ان کے ساتھیوں کو بچایا ہے. سپر ہائی وے پر جیپ بلٹ گئی تھی. ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب بھی علی ہیں, بیمار ہیں. ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں خدا انہیں صحت کامل عطا فرمائے. عزیزان محترم, میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس مسئلے پر آپ ذرا سی توجہ فرمائیں کہ ملوکیت نے بادشاہت نے اس حقیقت کو انسانی ذہنوں پر مسلط کیا. انسان بادشاہت نے شخصی حکومت نے انسانی ذہنوں پر مسلط کیا کہ بادشاہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, بادشاہ تمام تر غلطیوں سے ماورا ہوتا ہے, انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. انسان ہے ہی مرکب غلطیوں کا, انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے. انسان بہت توجہ دانے میں خراب, اور اس کے بعد جہاں ہم یہ بھی برداشت کر لیتے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ہم سے نہیں برداشت ہوتا جب کوئی یہ کہے کہ سید المعصومین سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, خاتم النبیین سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ارے جس نبی معصوم کے صدقے میں گمراہوں کو صراط مستقیم ملی, جس نبی معصوم کے صدقے میں اعرابی صحابی بن گئے, کافر مسلمان بن گئے, ویسی اور درندے انسان بن گئے, مسلمان سلمان بن گئے, بوزر ابو ذر بن گئے, جو رسول علت غائیہ ممکنات ہے, جو رسول وجہ تخلیق شش جہات ہے ہمارا ایمان ہے, جو رسول وجہ تخلیق شش جہات ہے, جو رسول علم اول ہے, جو رسول عشق اول ہے, جو رسول خط اول ہے, جو رسول خلق اول ہے, جو رسول ایمان اول ہے, جو رسول دین اول ہے, جو رسول فکر اول ہے, جو رسول مخلوق اول ہے, جو رسول گنتی کا پہلا عدد ہے, گنتی کا پہلا عدد, توجہ توجہ توجہ, جو رسول گنتی کا پہلا عدد ہے, جو بشیر ہے, جو نذیر ہے, جو سراج منیر ہے, جو یاسین ہے, جو طہٰ ہے, جو مزمل ہے, جو مدثر ہے, جو مدثر ہے, جو مالک کل ہے, جو عقل کل ہے, جو دانائے سول ہے, جو مولائے کل ہے, جس کے توجہ جملے پر جس کے لبوں کی جنبش پر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ قائم ہے, بہت توجہ جملے پر جس کے لبوں کی, جس رسول کے لبوں کی جنبش پر عقیدہ توحید قائم ہے, لا الہ الا اللہ کا عقیدہ, جس رسول کے لبوں کے اعتماد کا نام ہے. اس لیے کہ اللہ نے کسی سے آ کر نہیں کہا کہ میں وعد اللہ شریک ہوں, اللہ نے کسی کے کان میں آ کر نہیں کہا کہ مجھے وعد اللہ شریک مانو, اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, نہ اللہ کسی کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. اس کی توحید کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ سنائی نہیں دیتا, وہ علم سے نہ مرا, وہ عقل سے نہ مرا, وہ عشق سے نہ مرا, وہ حسن سے نہ مرا, وہ فکر سے نہ مرا, وہ شعور سے بلند, وہ ستی شعور سے بلند, وہ لاشعور سے بلند, وہ حافظے سے بلند, وہ بینائی سے بلند, وہ رویت میں نہیں آتا, وہ چھونے میں نہیں آتا, وہ چکھنے میں نہیں آتا, وہ دیکھنے میں نہیں آتا, وہ سمتوں میں نہیں سماتا, وہ سمتوں میں نہیں سماتا, وہ سرد نہیں ہوتا, وہ جمع نہیں ہوتا, وہ تقسیم نہیں ہوتا, جو کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا اسے خدا کہا جاتا ہے. کسی طرح سے سمجھ میں نہ آنے والے خدا کے سامنے اگر 90 کروڑ مسلمان وعد اللہ شریک سمجھ کر اسے سجدہ کر رہے ہیں تو پھر تسلیم کرو کہ یہ محمد عربی کی زبان صداقت پر اعتماد کا نتیجہ ہے. ایک مطلب اور دور بھیجنے والا ضرور بارہ دیگر سنواد بھیجنے محمد والا. اس کو بہت توجہ چاہوں گا اپنے تمام اداداران امام حسین کی اور تمام مہمان علی گرامی کی, پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا عقیدہ توحید میرے نبی کے لبوں کی جنبش پر ٹھہرا ہوا ہے. اس سے رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو میرے کہنے پر, انکار کوئی کر نہیں سکا, اس لیے کہ پہلے صادق بھی مان چکے, امین بھی مان چکے. یہ 40 برس تک جو سرکار نے خاموش رسالت گزاری ہے, یہ 40 برس تک جو پیغمبر اسلام نے صداقت اور امانت کا پرچار کیا ہے, ان 40 برسوں میں اللہ کے رسول نے صرف صداقت کا پرچار کیا, اتنا سچ بولے, اتنا سچ بولے کہ سارے قابلوں نے مل کر کہا عبداللہ کے بیٹے آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, بڑی توجہ, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, تو ظاہر ہے سچا تو پہلے مان چکے. اب اگر پیغمبر کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پر اللہ کو وعد اللہ شریک مانو, تو سارے کافروں نے کہا کہ ہم اللہ کو وعد اللہ شریک مانے یا نہ مانے لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. توجہ ہے نا اللہ کی نظر صلوات لینے والوں کے بارے میں. اس پر ذرا سا ہم اور تصویر میں جاتے ہیں. 40 برس تک جہاد معصوم کا انداز دیکھیں, 40 برس تک پیغمبر اسلام نے سچ کا پرچار کیا, سچ کا اعلان کیا, سچ بولتے رہے. عرب کے جھوٹے معاشرے میں سچ بولتے رہے, عرب کے جھوٹے معاشرے میں. اللہ اللہ اور فرمانا جان ہوتا. دیکھیں لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی, محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی, کلمہ نہیں پڑھایا 40 برس تک کسی کو, بس سچ بولتے رہے. اتنا سچ بولے کہ عرب کے کافروں نے پیشاخ تک کہا اے عبداللہ کے بیٹے آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے اس سچ پر سارے کافروں کو بلایا, سارے سردارہ نے قریش کو بلایا, کوئی ابو قریش کی بلندی پر چڑھے. جب سارے سنادین قریش جمع ہو گئے سب کو کہا ہو ابو جہل, اے ابو لہب, اے عتبہ, اے عتیبہ, اے شیبہ, تم سارے کے سارے موجود ہو. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے آئینے کی طرح ہے, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ کے قریب دیکھا؟ سارے کافروں نے کہا نہیں عبداللہ کے بیٹے, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کے قریب نہیں دیکھا. آپ تو جب بولے ہیں سچ بولے ہیں, سچ کے سوا آپ نے کبھی کچھ بولا ہی نہیں. آپ سے زیادہ صادق و امین کوئی نہیں ہے. پیغمبر کہتے اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا بغیر دیکھے ہوئے میرے کہنے پر لشکر کو مان لو گے؟ سب سارے کافروں نے کہا بے شک ہم مان لیں گے. کہا کیوں دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ کہا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر آئے. سلامت بھیجا حضرت محمد علیہ وسلم. بلند ترین سلامت بھیجے نا بابا جی. دوستو اس تمہید سے میں بہت تیزی سے گزر کر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, اسی اپنے عنوان پر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اسی میں گفتگو کروں گا. لیکن اس تمہید پر ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں پیغمبر اسلام نے کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں کرو گے؟ کہا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, جب آپ فرما رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے. اس لیے کہ آپ تو سچ ہی بولتے ہیں. ساری کائنات عدم و عالم میں پہلا اور آخری رسول ہے ہمارا خاتم النبیین. مسلمانوں فخر کرو کہ جس نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے تو دنیا میں ابھی تک کسی ریفارمر نے, کسی اسکالر نے نہیں کہا. اللہ کا رسول یہاں بھی خاموش نہیں رہتا, اتنا اعتماد ہے اپنے کردار پر کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اچھا اگر تم نے میرے کہنے پر مان لیا کہ لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے اور اس کے بعد تم پہاڑ کے پیچھے گئے, پورے مجمع کی توجہ آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے, اور تم اس پہاڑ کے پیچھے گئے اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا, پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو؟ اب دیکھا کتنا اعتماد ہے پیغمبر کو اپنے کردار پر. ریفرنڈم کرا رہے ہیں کافروں سے, اپنے منصب پر نہیں اپنے کردار پر. جا کر دیکھا اب تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ سناٹے میں آنے والا جملہ تھا یہ, اس لیے کہ پیغمبر کو ایک مثال دے رہے ہیں. توجہ ہے, پیغمبر اسلام تو ایک مثال دے رہے ہیں نا. سارے مجمع میں سناٹا طاری ہوا لیکن میرے 7 دن کی ساری مجلسیں ایک طرف, اور اس مجلس کا یہ جملہ بارگاہ رسالت میں نظر عقیدت کے طور پر آپ سب کی طرف سے ایک طرف اگر قبول ہو گیا, خدا کی قسم اس منبر پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ شفاعت رسول نصیب ہوگی اگر آپ نے اس جملے کو سمجھ لیا. اس پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر پہاڑ کے دامن کے پیچھے تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ یہ میرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر قرآن میں ایک بھی آیت نہ ہوتی نا نبی کے نبی ہونے کی تو یہی دلیل کافی تھی. سارے کافروں نے پر ایک زبان ہو کر کہا اے محمد اگر ہمیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, تو سچ کہتا ہے. رسول ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہم نابینا ہو گئے مگر تو سچ کہتا ہے. یہ ہے صداقت محمد. بس یہی سے پیغمبر اسلام نے توحید کو منوایا. تلوار کے ذریعے نہیں جہاد معصوم دیکھیں, جہاد معصوم دیکھیں, کوئی تلوار نہیں ہے رسول کے پاس. اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں. یہی سے پیغمبر نے کافروں کی دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ کر کہا, اگر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے جدو, اگر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے میرے کہنے پر ایک لشکر کے وجود کا اقرار کرتے ہو, تو پھر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک خدا کا اقرار کرو. تو ہے نا اللہ کا سلام سلام چلے بابا جب رحمٰ. اللہ نے بتایا حقیقتیں جو ہوتے خدا سب سے بڑی حقیقت ہے نا. بہت ہم آنا تو آئی ہوں تو اپنے موضوع پر. خدا سب سے بڑی حقیقت ہے نا. حقیقتیں کردار کے ذریعے منوائی جاتی ہیں, آرڈیننس کے ذریعے نہیں. حقیقتیں کردار کے ذریعے منوائی جاتی ہیں, دلوں کے ذریعے نہیں, زبردستی نہیں. اکثریت اور اقلیت کے پیمانے پر حقیقتیں نہیں منوائی جاتی. اگر میں نے کل گفتگو یہاں چھوڑی تھی, اگر پیغمبر اسلام چاہتے تو مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد اپنے سارے دشمنوں کو تہ تہ کر دیتے. بڑی بڑی اذیتیں دی تھی دشمنوں نے اور مشورے بھی دیے تھے. دربار رسالت جب سجا ہے, پہلی اسٹیٹ کا پہلا اجلاس, پہلی کابینہ کا اجلاس فتح مکہ کے بعد فاتح کی حیثیت سے جب ہوا ہے, تو اللہ کے رسول نے پوچھا ہے اپنے سارے صحابہ کرام سے, بتاؤ ان کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس میں سب موجود ہیں, سب موجود ہیں. یہ بھائی محمد حسین دھنجی صاحب آپ نے بھی اور کیا چولہے پر, اس میں سب موجود ہیں. جتنے رسول کو اذیت دینے والے ہیں نا, جتنے رسول کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے ہیں نا, جتنے رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے ہیں, سب کے سب بڑے بڑے مجرم موجود ہیں. زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہیں, رسیوں میں بندھے ہوئے کھڑے ہیں, خوف زدہ ہو رہے ہیں. کافر ہے نا, کافر ہے نا, رسول کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. مطلب بہت دور بھیجنے بابا سے بنا مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. اذان محترم آئے, سارے کافر بنے ہوئے ہیں, کیبنٹ کا اجلاس ہوا, پیغمبر اسلام صدارت فرما رہے ہیں, علی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاد مسئلے کا نتیجہ دیکھے نا دوستو, علی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تمام صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہا, متفقہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو, اس لیے کہ مجھے یہیں سے ایک اہم پیغام اپنی ملت کو نہیں اپنے پورے عالم اسلام کو دینا ہے اس آج کی مجلس میں. اس لیے توجہ, ذمہ داران ملت بھی یہاں ہے, ان کی موجودگی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ایان محترم, پیغمبر اسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے ان کافروں کے ساتھ, ان قاتلوں کے ساتھ, ان وشیوں کے ساتھ, ان لٹیروں کے ساتھ, ان کلیجہ چبانے والوں کے ساتھ. سمجھ جانا اشارہ, ان کلیجہ چبانے والوں کے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے. دوستو تاریخ کے جملے تو یہ ہے, دیکھو ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں. تاریخ کے جملے یہ ہے کہ سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کر کہا, یا رسول اللہ انہیں فوراً تہ دیکھ کر دیجیے, فوراً قتل کر دیجیے, فوراً تہ دیکھ کر دیجیے, جہاز واسطوں کو سمجھ لیے گا, فوراً تہ دیکھ کر دیجیے, فوراً قتل کر دیجیے, یہ وحشی ہے, لٹیرے ہیں, درندے ہیں, مار دیجیے, بلکہ بس آپ ہمیں حکم دیجیے, زنجیروں میں تو یہ بدل ہوئے ہم مار دیں گے, کوئی ان کا ہاتھ تو کھلا ہوا نہیں ہے, تو اس کا نام بھی ہو جائے گا, جنگ میں نہیں مار سکے, ہاتھ باندھ کے تو مار دیے.
اللهم صل على
رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو.
یا علی مدد ہی تو ہماری شریعت ہے. ہم بتائیں گے ابھی آگے چل کر انشاءاللہ ہم بتائیں گے دنیا والوں کو کہ شریعت دل کے ذریعے نہیں آتی, شریعت دل کے ذریعے آتی ہے. وہاں کی باتیں لے کر چل رہے ہیں, سوال ہے یہاں محمد آ رہے ہیں
جو ہے. لیکن ذرا آپ اس مرحلے پر توجہ فرما لیں تاکہ جہاد معصوم کا موضوع مسلسل رہے اور ہم آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کریں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کیا شروع کن سے کرنا چاہیے, سارے مسلمانوں نے مشورہ دیا تھا اور حرارت ایمان کے تحت صحیح مشورہ تھا کہ مولا انہوں نے ہمیں اذیتیں دی ہیں, ہم انہیں اذیت دے کر مار دیں گے یا قتل کر دیجیے, اس فتنے کو ختم کر دیجیے. یہ سب اس وقت کر دیے, ایک کوڑا چھوڑیے. دوستوں میری جان قربان, میرے ماں باپ قربان, میری پوری قوم قربان, میرے پورے قوم کے علماء قربان. اس ایک جملے پر جو میں کہنے جا رہا ہوں سارے مسلمانوں کا جواب سن لیا نا. پیغمبر اسلام مسکرائے, مسکرا کر علی کی طرف دیکھا, کہتے علی تمہاری کیا رائے ہے, علی تمہارا کیا فیصلہ ہے. دوستو خدا کے لیے میرے مولا کا جملہ خالی نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ میری جان قربان میرے مولا کے اس جملے پر, سمجھ لینا اس جملے کو. اس میں میں کوئی خطابت نہیں دکھا سکتا. علی تمہارا کیا فیصلہ ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, ان دشمنوں کے ساتھ فتح مکہ کے بعد وہ علی جو ہر جنگ کا پاتے تھا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ جو یہ تھے مولا انہیں طاقت دے سمجھنے کی, مجھے سمجھانے کی. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو یہ کافر تھے, جو یہ تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آپ ہیں, آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا.
سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والوں کو. یار دیکھا آپ نے باب علم کا جملہ جہاد معصوم نے معصوم سے پوچھا تھا نا, تو معصوم نے وہی جواب دیا جو معصوم کی شان کا تھا. بولا جو یہ کافر تھے انہوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آپ ہیں آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے. پیغمبر اسلام کی آواز کو جی انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم. ساری انسانیت کے لیے چاہتا ہے, ہیومن رائٹس کے لیے, حقوق بشر کے لیے. پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا ہوا یہ چلاؤ انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم. آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو, تم سے کوئی بات مرس نہیں کی جائے گی. جہالت کے گناہ معاف کر دیے گئے, لیکن اس کے بعد پیغمبر نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اس شرط پہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کہ تم کلمہ پڑھو. اللہ غور فرمائے دوستو, غور فرمائے. کہیں کوئی کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہو کہ تمہیں اس شرط پر کچھ نہیں کہا جائے گا. جو کلمہ پڑھے گا اسے معاف کر دیا جائے گا, جو کلمہ نہیں پڑھے گا نہیں. اب تم تو لگا تم سب آزاد ہو, لکم دینکم ولی دین, اپنے اپنے دین پر رہو. زبردستی دین کوئی مسلط نہیں کیا جاتا, یہ زبردستی شریعت کو عوام کے سروں پر مسلط کرنے کے خواب دیکھنے والوں سنت رسول کے خلاف ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اب آپ اس نتیجے پر اور اس گفتگو پر 10-5 منٹ مسلسل خصوصی توجہ رکھیں. جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ عزیزان محترم, میرے مولا کا ایک جملہ ہے اور آغاز میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں اگر آپ نے اس جملے کو سمجھ لیا میری ساری محنت حصول ہو جائے گی. دوست مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو شریعت کسے کہتے ہیں, روح اسلام کیا ہے, روح عدل کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے لیے مسند حکومت بچھا دی جائے,
یعنی اگر ہمیں حکومت دے دی جائے اور ہم سے فیصلے لیے جائیں تو ہم اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے, اہل انجیل کو انجیل. سمجھ رہا ہے آپ کو؟ یہ مولانا کا جملہ ہے, سارا مسئلہ اسی ہے. ساری شریعت جو ایک طرف, جو جملہ ہے ایک طرف. اگر ہمارے لیے مسئلہ قضا بچھانی جائے اور ہم سے فیصلے لیے جائیں تو ہم اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے, اہل انجیل کو انجیل سے جواب دیں گے, اہل زبور کو زبور سے جواب دیں گے, قرآن کے ماننے والوں کا فیصلہ قرآن سے کریں گے. یا علی یا علی, آپ نے توجہ نہیں کروائی. میرے مولانا نے تو اسلام کے بنیادی اصول بتا دیے, شریعت کے بنیادی اصول بتا دیے. اگر میرے مولا بھی کہیں کسی کے نامزد نمائندے ہوتے, امام عالم نہ ہوتے, معصوم نہ ہوتے, اگر میرے مولا بھی چور دروازوں سے آئے ہوئے معاذ اللہ کسی کے نمائندے ہوتے تو میرے مولا کہتے کہ میں توریت والوں پر انجیل نافذ کروں گا, انجیل والوں پر زبور نافذ کروں گا, زبور والوں پر قرآن نافذ کروں گا. لیکن علی نے کہا نہیں, کہ عدل اسلامی کے خلاف ہے. توریت والوں کے لیے توریت, زبور والوں کے لیے زبور, انجیل والوں کے لیے انجیل, قرآن والوں کے لیے قرآن. آؤ ساری شریعت دل کے ذریعے کیوں لاتے ہو؟ اور ہم آج ہر مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. شریعت اسلامیہ پاکستان میں صرف علی کے اس جملے کو آئین کا حصہ بنا دو کہ توریت والوں کے لیے توریت. سواب سے مانگ جا رہا ہوں. اور آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ اور دو بار مجھے مدد دیجیے. میرے مولا نے فیصلہ کن جملہ کہا ہے علی جان محترم کہ ہم اہل توریت کو توریت سے جواب دیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ توریت والوں پہ زبردستی زبور مسلط کی جائے, یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ جن جو جسے مانتا ہے, اللہ 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 اللہ, عدل یہ ہے کہ جو جسے مانتا ہے وہ مانتا رہے, زبردستی منوانے کی کوشش نہ کی جائے. زبردستی نہیں, اس لیے کہ حکمرانی سروں کی نہیں ہوتی, دلوں کی ہوتی ہے. دلوں کی ہوتی ہے. سراج مانگا نہیں, اسلام کی, یہ اسلام کی بنیادی روح کے خلاف ہے. اب یاد رکھو, آیت الکرسی میں تو واضح طور پر قرآن نے پیغام دے دیا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. تو جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو یہ زبردستی کسی کی شریعت کسی پر مسلط کیوں کی جا رہی ہے؟ جب دین میں, دین اسلام میں تو جبر ہے نہیں, پھر کس کا دین لا رہے ہو؟ بہت توجہ دار مطلب, کس کا دین؟ یعنی صاحب ہم تو جملہ کہوں آپ سے, ہم تو شرعی مسائل کے حل کے لیے قانون بنانا چاہتے ہیں, قانون کی بالادستی, تاکہ جتنے شرعی مقدمات ہوں, شرعی فیصلے شریعت کے مطابق ہوں. تو آپ کو کس نے حق دے دیا؟ اس کا حق آپ کو کس نے دیا؟ قرآن نے, حدیث نے, تاریخ نے, کس نے دیا؟ کہاں سے دیا؟ لاجک کیا ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے کہ ہم تو شریعت کے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی توجہ دوستو, ہم تو شریعت کے قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو شرعی قوانین اور شرعی حدود, بڑی توجہ دار مسلم, ہم تو شرعی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں. ارے صاحب سماعت محرقہ ابن حجر سے پوچھو, مسلمانوں کے مسلم السبوت محدث ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو, مسلمانوں کے جید ترین عالم ہیں. مولانا سنی نعمانی سے پوچھو, بہت بڑے سیرت نگار ہیں. امام غزالی سے پوچھو, بہت بڑے فلسفے کے امام ہیں. دنیا کے, دنیا اسلام کے جتنے بھی جلیل القدر امام اور محدثین مورخین اور مفسرین گزرے ہیں, انہوں نے متفقہ طور پر, بہت توجہ براہ راست کر رہا ہوں دوستوں تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے, انہوں نے متفقہ طور پر اپنی اپنی کتابوں میں یہ جملہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد تھا, یہ حکم تھا کہ جب علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی فتوا دینے کی کوشش نہ کرے. ابھی ٹھہرے انشاءاللہ, اور ہم اس بات کی وضاحت آگے کر کے چلیں گے. ان کا فرمان تھا کہ خبردار جب علی مسجد میں موجود ہو تو کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ اب ساکن علی, میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے, سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. اور کیا میں ملت مسلمہ سے, مولانا سمیع الحق صاحب سے, ایوان بالا کے نمائندوں سے, رضویہ امام بارگاہ کے ان عظیم مسلمانوں کے اجتماع کے حوالے سے یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ کسی تاریخ سے, کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ بتا دو کہ بعد سرکار ختمی مرتبہ دور فاروقی میں جتنے بھی شریعت کے مسائل آئے, جتنے بھی شرعی مسئلے آئے, کیا وہ علی کے علاوہ کسی اور نے حل کیے؟ علی جو بھی مسئلہ آتا تھا علی کے پاس پیش کیا جاتا تھا, علی اس مسئلے کو, شریعت کے مسئلے کو, شریعت کے ایڈمنسٹریشن کے نہیں, شریعت کے قدامی امور کا سربراہ کوئی بھی ہو, بات شریعت کی ہو رہی ہے. سارا دریا محمد جتنے بھی مسائل آتے تھے ابھی محترم مجھے بتائے تاریخ اسلام کے جتنے ٹھیکیدار ہیں اور اسلام کے جتنے دعوے دار ہیں وہ سب بتائیں کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ایک شرعی مسئلہ ایسا پیش آیا جو انہوں نے خود حل کیا ہو؟ خود حل نہیں کیا, ہر شرعی مسئلے کو علی کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے, علی اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے شریعت اسلام کی اور روشنی میں. اسی لیے تو بار بار کہا یا علی تیرے بچے دیے, آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, اسی لیے ادارات کیے رہے. اب میں اس مجلس سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس سین سینیٹر حضرات کا علم شریعت حضرت فاروق اعظم کے علم قرآن سے زیادہ ہے؟ بہت توجہ, بہت توجہ, بہت توجہ. کیا ان کے علم قرآن سے زیادہ ہے؟ کیا ان سے زیادہ تبور علمی رکھتے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ صحابیت کا شرف رکھتے ہیں؟ انہیں تو شرف صحابیت بھی حاصل ہے, علم قرآن بھی حاصل تھا. تو جب وہ اپنے دور حکومت میں علی کے بغیر شریعت کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں کرتے تو آپ کا علم ان سے زیادہ تو نہیں ہے؟ ارے جب تمہارے سارے بڑے علی کے بغیر شریعت کا ایک حکم نافذ نہیں کر سکے تو تم علی والوں کے بغیر ساری شریعت کیسے نافذ کر سکتے؟ حل نہیں ہوا والی والوں کی تائید کے بغیر کوئی شریعت پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور یاد رکھیں رہا یہ مائنورٹی اور میجورٹی, اسلام میں مائنورٹی اور میجورٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جو مسلمان ہے وہ میجورٹی میں ہے. بہت توجہ, بہت توجہ, سلام میرے محمد آل محمد. اس میں اسلام میں متفقہ مسئلہ ہے شیعہ سنی سب جگہ, دوستو سب کے جانب سے کہہ رہا ہوں. اسلام میں مائنورٹی اور میجورٹی کا کوئی تصور, اسلام میں مائنورٹی اسے کہتے ہیں جو غیر مسلم ہو. نہیں وہ فرمایا نا اب آپ نے بھائی, اب یہ داد دینے والی باتیں نہیں ہیں, یہ ہیں سننے والی باتیں, انہیں ذرا سمجھے. داد تو آپ بہت دے چکے ماشاءاللہ, انہیں غور کریں میرے نوجوان دوست, اور خاص طور سے اس بات کو سمجھیں کہ اسلام میں مائنورٹی اور میجورٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جو مسلمان ہے وہ میجورٹی میں ہے, چاہے 200 کافروں میں 2 گھر ہوں. اللہ اللہ, غور فرمائے ذرا. اور مائنورٹی شیڈول کاسٹ ہوتے ہیں, غیر مسلم جو ہیں وہ مائنورٹیز میں ہوتے ہیں. اور یہاں ذمہ داران ملت بیٹھے ہیں, ہمارے شاہ صاحب 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی شریک تھے, وہ بہتر جانتے ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, بہت زیادہ تجربے کار بھی ہیں, انہوں نے آئین پڑھا بھی ہے. ہمارے قدرباد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, اور بھی قانونی ماہرین یہاں تشریف رکھتے ہوں گے. 1973 کا جو آئین تھا اس میں واضح طور پر عزیزان محترم پرسنل لا کے لیے نان مسلم مائنورٹیز کا لفظ لکھا گیا تھا, یعنی مائنورٹی سے مراد وہ اقلیت جو مسلمان نہیں ہے, پرسنل لا ان کے لیے تھا.
پرسنل لا ان کے لیے تھا، ہم پبلک لا اور پرسنل لا کی فرنگی اصطلاح کو تسلیم نہیں کرتے. 1973 کے قانون میں کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ پرسنل لا جو ہوگا وہ مائنورٹیز کے لیے ہوگا، مائنورٹیز کے لیے ہوگا. اس کے بعد دور عامریت میں 1973 کے آئین کا جب ہلیا بگاڑا گیا ہے، اس وقت یہ کلاس نکالی گئی ہے، اور پھر پرسنل لا میں ہر فرقے کو آزادی دی گئی ہے. بھائی ہر فرقے کو پرسنل لا میں آزادی کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے مردے کو حکومت سے پوچھ کے نہیں دفناؤں گا، توجہ ہے نا، وہ تو میرا حق ہے. سلام میرے محمد عالم. ایک مرتبہ پھر درود بھیج دینا محمد عالم. کے آئین میں کوئی ستم نہیں تھا، آمریت کے زمانے میں اس میں ترمیم کی گئی ہے. چاہیے کانسٹیٹیوشن کی کاپیاں اٹھا کر دیکھ جائے کر لیجیے. اعزاز محترم، یہ جو سیکشن 227 کا حوالہ دیا جاتا ہے نا، یہ پگاڑی گئی ہے، مس کی گئی ہے. چاہے اور بہت سی باتیں مس ہوئی ہیں، وہاں یہ بھی مس ہوا ہے. پرسنل لا مائنورٹیز کے لیے ہوتا ہے. مائنورٹیز اسلام میں قاتل کو کہتے ہیں. جب تک ہمیں کوئی قاتل ڈکلیئر نہیں کرتا، ہم کسی پرسنل لا کو نہیں مانتے. اور ابھی کوئی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابھی کے ماننے والوں کو کافی ڈکلیئر کر دے. خدا کے قسم، دیواروں اور دروازوں پر ٹھہرے ٹھہرے، دیواروں اور دروازوں پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کافر کافر لکھنے سے اجدار محترم کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے ہم میں یہی تو ایک ہمارا شرف ہے کہ یا علی کہنے والوں کو کوئی کافر کہہ ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں. علی ولی اللہ کہنے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ علی کی امامت جاری ہو گئی. اچھا نہیں، پھر غور کر لیں آپ. رہی یہ بات شیعان حیدر کرار کو کافر قرار دینے کی، تو دوستو اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں، اللہ کرے کوئی ہمیں کافر قرار دے ایک دفعہ. کوئی کسی کے قرار دینے سے کوئی قرار تو ہوتا ہی نہیں بھائی. کافر کے قرار دینے سے مومن کبھی کافر تو نہیں ہو سکتا. کیا سن رہے ہیں بازار میں؟ ہم اتنی بات تو ضرور کہہ رہے ہیں، اتنی بات تو ضرور کہیں گے، دے تو صحیح. کوئی خدا کرے کسی کے دماغ میں آئے تو صحیح کہ شیعان حضرت کرار کو کافر ڈکلیئر کرے. یاد رکھو، ہمارے ایمان سے پاکستان کا وجود وابستہ ہے. جو میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ آواز پہنچے اگر اخباری نمائندے یہاں موجود ہیں، میں نے دعوت دے کر بلایا تھا، میرا یہ میسج پہنچے، ذمہ داران ملت بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ایمان اور اسلام سے پورے ملک کا مستقبل وابستہ ہے. ہم تو کہتے ہیں ذرا قرار تو دے کر دیکھو. ارے ہم کافر اگر قرار پائیں گے آئینی طور پر، تو پھر لامحالہ پاکستان کا ریزولوشن، قرارداد پاکستان 1940 کی قرارداد، 1945 کے اجلاس، 1930 کا الہ آباد کا اجلاس، یہ سب کے ساتھ باطل قرار پا جائیں گے، نظر کے پاکستان ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر ہم کافر قرار دیے گئے تو بانی پاکستان بھی کافر ہو جائے گا. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پوری تفصیلات آپ کی خدمت پیش کریں، مجھے دوسرے مقام پر بھی جانا ہوتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا. پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تحریک پاکستان کے مقاصد کیا تھے؟ آزاد پاکستان کے مقاصد کیا تھے؟ ریزولوشن آف 1940 کیا تھا؟ الہ آباد اجلاس میں قائد اعظم کا خطبہ کیا تھا؟ قائد 1943 میں قائد اعظم کا خطبہ کیا تھا؟ 11 اگست 1947، 11 اگست پاکستان کا بنا. جلدی تو بولو نا، ماشاءاللہ. ہر پاکستانی کو یاد ہونا چاہیے یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پاکستان باقی رہے گا. ارے پاکستان کے ٹھیکیدار اب دو بن گئے ہیں جو اس وقت کانگریس کی چوسی ہوئی ہڈیاں بھگوڑا کرتے تھے، وہ بن گئے ہیں. سلام دے آپ محمد عالم. سلام دے ایک مرتبہ اور بابا دے.
پس منظر کیا تھا، بریلی کے پاکستان کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھو فاؤنڈیشن آف پاکستان مکمل کتاب ہے شریف الدین پیرزادہ کی، جس کا نام ہے فاؤنڈیشن آف پاکستان. ایک ایک لمحے کی جو مسلم لیگ کی پوری زندگی ہے نا، اس پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا ہے شریف الدین پیرزادہ نے، اور آپ اسے جا کر دیکھیں، پڑھیں. 107 صفحہ بھی دیکھیں، 451 صفحہ بھی دیکھیں. یہ سارا میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، تب آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ ایک اجلاس میں یہ ریزولوشن پیش کرنے کی، دوستوں ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں یہ ریزولوشن پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے، بہت توجہ، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. یہ پیشکش کی نہیں ہے میں اس سے پہلے، نہیں قائد اعظم کی بات تو بات کی ہے میں، قائد میں علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، مصور پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مصور پاکستان نے 1930 کے الہ آباد کے اجلاس میں کلیئر کٹ کہا تھا کہ ہندو شوڈ ناٹ فیئر، ہندوؤں کو بالکل خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہوگی اور وہاں مسلمانوں کی حکومت بنے گی تو وہاں کوئی کٹر مذہبی تھیوکریسی کا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا. یہ مصور پاکستان نے 1930 میں کون سے وعدہ کیا تھا؟ قائد اعظم کی کسی ایک اسپیچ سے، کسی ایک تقریر سے، کسی ایک خطبے سے، فاؤنڈیشن آف پاکستان شریف الدین پیرزادہ آپ دیکھے جا کر، کوئی یہ ثابت کر دے کہ قائد اعظم نے اپنی کسی تقریر سے یا تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں سے بھی کسی نے اپنی تقریر سے یہ کہا تھا کہ یہاں کسی ایک مسلک کا آئین زبردستی نافذ کیا جائے گا. اگر ایک ہی فقہ اور ایک ہی، بہت توجہ دوستوں، ایک ہی فقہ اور ایک مکتب فکر کو اور اس کے قانون کو اس ملک میں نافذ کیا جانا تھا تو پھر 100% شیعوں نے پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی اور بڑے بڑے کانگریسی علماء دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ توجہ، بہت توجہ بھائی، سلامات بھیج رہا محمد عالم. الحمدللہ ہم تو مقام فخر میں یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی شیعہ تحریک پاکستان کا مخالف نہیں تھا. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں تحریک پاکستان کا مخالف کوئی شیعہ نہیں تھا. اور یہ جتنے آج شریعت بل کو کندھے پہ اٹھا کر رہے ہیں نا بوجھ کی طرح، یہ سب کے سب ان کی اولادیں ہیں جو اس وقت کانگریس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، جو پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے. یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، چھوڑ دیا. باتیں کر رہے ہیں ہم، یہ دریا بہا دیں گے، وہ دریا بہا دیں گے، یہ تحریک چلا دیں گے، وہ قیامت چلا دیں گے. ہاں بدر میں بڑا تیر مارا ہوگا تم نے، احد میں بڑے کارنامے کیے ہوں گے، چلا دیا بابا بلند بابا. اس کی تفصیل اس کروں گا، دامن وقت تو گنجائش نہیں رہی، لیکن اتنے حوالے میں نے یہ جستا پیش کیے ہیں. کل اس کی پھر تفصیل بتاؤں گا دوستو آپ کو انشاءاللہ آخری مجلس میں، اس لیے کہ ایک نتیجہ ضرور پیش کرنا ہے. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ تحریک پاکستان میں شیعان حیدر کلار کا 100% قائد اعظم کی حمایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیعوں کے اکابرین کو یہ پورا یقین تھا کہ اس پاکستان میں کسی ایک فرقے کا آئین اور بالادستی نہیں ہوگی. ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم سب کے سب تحریک پاکستان میں حصہ لیتے اور سارے علماء دیوبند کا، حسین احمد مدنی کا، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا اور ان لوگوں کا پاکستان کے خلاف ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ کوئی اسلامی یا مخصوص فرقے کی اسٹیٹ بن رہی ہے. اگر ان کے ذہن میں مخصوص فرقے کی اسٹیٹ تھی تو پھر انہوں نے اپنے فرقے کے لیے مخالفت کیوں کی بھائی؟ سلامات اتنا بہت مزہ آئے وہاں بتا. ایک بتا وہاں گروپ بھیجنے محمد آئے. اس لیے ہم رضویہ امام بارگاہ میں آج کی مجلس کل پر ملتوی کرتے ہیں دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب، اور واضح اور دو ٹھوک الفاظ میں ایوان بالا کے نمائندوں کو، قومی اسمبلی کے اراکین کو، قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو واضح طور پر
ذمہ داران ملت کی موجودگی میں شیعہ قوم کے اس موقف سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی شخصی قانون کو شریعت نہیں مانیں گے. شریعت وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی جو قرآن و سنت رسول کی روشنی میں ہوگی. کسی ایک مکتب فکر کے قانون کی بالادستی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم تو 40 برس تک کہتے آ رہے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ صاحب سولوشن ایک جملے میں ہے. اگر اس پر غور کر لیا جائے کہ 1973 کے قانون کو جسے دور امریت میں مس کیا گیا ہے شیعوں کے خلاف, اس کلاس کو دوبارہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں شامل کر دیا جائے کہ پرسنل لا سے مراد مائنورٹیز کا قانون ہے, پبلک لا سے مراد مسلمانوں کا قانون ہے. محمد
ہم شریعت کے مخالف نہیں ہیں, ہماری جانیں قربان شریعت پر, لیکن ہم شریعت کی حکومت مانتے ہیں, حکومت کی شریعت نہیں مانتے. توجہ ہے نا, دھوس پر, دھاندلی پر, اکثریت پر. اکثریت پر اکثریت کوئی پیمانہ نہیں ہوا کرتا دیدان محترم. یہ اسلام کا پیمانہ نہیں ہے. شریعت جب بھی نافذ ہوگی وہ نظام عدل الہی کے تحت نافذ ہوگی. یہ 11 برس میں کسی کو خیال نہیں آیا شریعت کا؟ ساری شریعت ابھی لوگوں کو یاد آ رہی ہے, اسی زمانے میں یاد آ رہی ہے. دوستو شریعت لانے سے, آخری جملہ تقریر کا, شریعت لانے سے پہلے جتنی غیر شرعی چیزیں ہیں انہیں تو ختم کر دو. سب سے بڑی غیر شرعی چیز تو ملوکیت ہے, بادشاہت ہے. جس ملک سے بھیک میں مانگ کر تم یہ شریعت لا رہے ہو, کعبے کے نیچے بادشاہت قائم ہے, پہلے اسے تو ختم کرو. شریعت کے خلاف ہے. کہا تھا نا جوش ملی آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, جب یہ حفیظ جالندھری صاحب نے جو ہمارے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں نا, پاک سرزمین شاہباد کے, انہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا, یعنی اسلام کا بادشاہ نامہ. بڑی تعریفیں ہوئی ہے, موجود ہے وہ. ہمارے جوش والی آبادی نے جو آل محمد کے دروازے کا بھکاری تھا, ایک شعر لکھ کر پورے شاہنامے کو مسترد کر دیا. کہا شاہنامے اسلام کے لکھنے والے, اسلام کا شاہی سے تعلق کیا ہے؟ اسلام کا شاہی سے سلام ہے محمد آل محمد. شاہنامے اسلام کے لکھنے والے, اسلام کا شاہی سے تعلق کیا ہے؟ عزیزان محترم, شریعت بالکل سیاسی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے مذہب کی شرع حیات ہے. ہم اپنے مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ آواز بلند کر رہے ہیں. اس کی آئینی حیثیت کیا ہے یہ سیاستدان جانے, اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہے یہ سیاستدان جانے. لیکن چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی میں ہوں, اس لیے ایک جملہ تو کہوں گا کہ یہ شریعت بل تو ابھی قومی اسمبلی میں ڈسکس ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ آئین میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ اس وقت تک قومی اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہوگا, پاس نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں نہ آئے. ابھی ہمارے پاس نہیں آیا, وہاں کہاں چلا گیا؟ ایک بات اور ذہن میں رکھو عزیزان محترم, کہ شریعت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کاغذ اور قلم کے ذریعے سے نہیں آیا کرتی. شریعت اگر کوئی واقعی لانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے تو شریعت لانے کے لیے کربلا کا تپتا ہوا صحرا چاہیے, عباس کے بازوؤں کے قلم چاہیے, اکبر کے جوان سینے کی روشنائی چاہیے, زینب کی چادر کا ورق چاہیے. پھر اس پر حسین نے لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے شریعت, یہ ہے شریعت. کربلا بنی ہے تحفظ شریعت کے لیے. پہلے یزیدیت تو مٹاؤ, پھر شریعت کی بات کرو.
پہلے کربلا جاؤ پھر شریعت کی بات کرو، پہلے کربلا آؤ پھر شریعت کی بات کرو. کربلا شریعت کا مرکز، جہاں شریعت ادب سے کھڑی ہوئی سلام کر رہی ہے. ایک کریل جوان بیٹے کے سینے سے بچی کا پھل نکال کر شریعت نافذ کرنے والے حسین، تجھ پر ہمارا سلام. جہاں شریعت کہہ رہی ہے اے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹنے والے حسین، تجھ پر شریعت کا سلام. اے ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑنے والے حسین، تجھ پر شریعت کا سلام. کل انشاءاللہ میں سلام عرض کروں گا امام حسین پر کل کی مجلس میں. عزیزان محترم، صرف آج اتنا جملہ سن لیں، آج آٹھ محرم ہے، آج کا مجھ میں اب طاقت نہیں ہے دوستو زیادہ مجلس پڑھنے کی، مجھے معاف کر دیں گے آپ اگر میں مسائل زیادہ نہ پڑھ سکوں، لیکن رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج آٹھ محرم ہے. آج ہر گھر سے عباس کے علم اٹھ رہے ہیں، آج گھر گھر سے عباس غازی کی سبیلیں نکل رہی ہیں، آج ہر گھر میں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عباس کا صدقہ بنا رہی، عباس کا سکہ بنا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکہ بنایا جا رہا ہے. آج مائیں ارمان سے عباس کے علم کے نیچے سر کے باہر کھولے ہوئے اپنی منتیں مان رہی ہیں، اپنی مرادیں مان رہی ہیں. آج مائیں کہہ رہی ہیں عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے. ادارو اللہ جانے سکینہ اور عباس کا کیا ربط ہے کہ جب سکینہ کا واسطہ دیا جاتا ہے عباس مرادیں پوری کر دیتے ہیں. حسین کا علمدار عباس، زینب کا دردہ عباس، سکینہ کی پیاس عباس. ادارو ایک جملہ سن لو، مجلس کے لیے کافی ہے. میں نے ساری مجلسوں میں کہا کہ ام البنین پہ سلام بھیجا کرو، عباس کی ماں، ہم غریبوں کا سلام، ہماری ماؤں کا سلام، بی بی ہماری بہنوں کا سلام.
جزاک اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ام البنین کو اپنے لال پر بڑا بھروسہ. جملہ سنو گے دوست، جب مدینے سے روانہ ہونے لگے نا حسین 28 رجب کو، لو ایک عجیب بات، جب 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہونے لگے نا حسین، نانا کے رولے کو جب سلام کر کے حسین چلے، قافلہ چلنے لگا تو ام البنین اسد کا سہارا لیے ہوئے حسین کے پاس آئیں. کہا حسین شہزادے تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس تنہائی میں دے دے. دارو میں تو پڑھ گیا مسائل، بھائی بہت سے لے جی مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا اس چلے توجہ کروا لے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس تنہائی میں دے دے. حسین کے دمن لے جاؤ، ام البنین اپنے عباس کو لیے ہوئے روضہ رسول پر آئی. قبر رسول پر آئی، قبر رسول پر آ کر کہتی عباس بیٹھ جا. عباس بیٹھ گئے، ام البنین بھی بیٹھ گئی. کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ عباس کہتے اماں ہذا قبر رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی قبر ہے. کہا بیٹا اپنے دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھ، بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ. عباس نے قبر رسول پہ ہاتھ رکھا، مائیں میری سن لو یہ جملہ، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا. ام البنین کہتی ہے قبر رسول کی قسم کھا، جب تک تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہے زینب کی چادر سے قبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. عباس جب تک تیرے دونوں بازو سلامت ہے. آج وہ وقت آیا، زینب کو بھی بڑا ناز ہو گیا تھا جب عباس آئے ہیں اجازت لینے کے لیے. شہزادی زینب ہمیں اجازت دے دیجئے، شہزادی ہمیں اجازت دے دیجئے. زینب نے آواز دی ام لیلا ادھر آؤ، ام رباب ادھر آؤ، ام فروا ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ. جب ساری شہزادیاں آ گئی، شہزادی زینب کہتی ہے، شہزادی زینب کہتی ہے شہزادیوں میرے عباس کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائے. جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. دیکھو مصائب عباس کا معجزہ دیکھنا دوستو، ایک جملے میں سیدانیوں میرے عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو جاؤ. ادادارو سیدانیوں نے عباس کے گرد حلقہ بنایا، سکینہ آ کر عباس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی.
زینب برابر میں کھڑی ہوئی، میری ماں بہنوں جملہ سنو، مولا تمہیں عباس کے پرچم کے سائے میں رکھے، جناب زینب کے سیدانیوں مجھے معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں.
وہ سمجھ گئے تو آسن روکے،
میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں. سیدانیوں نے کہا کیسا وعدہ؟ کہا میں نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی، اب عباس مرنے جا رہا ہے، اب تو زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ.
جدا کرنا بس دو جملے ہو اور اب تمہیں سلامت رکھے، پھر ماضی کا عالم آ جائے گا، پھر ماتم کر لینا.
ادار سالم تو ایک جملہ کہوں، حسین جب عباس کو رخصت کر چکے، عباس کو رخصت کر کے حسین زمین پر بیٹھ گئے. زمین پر بیٹھ کر حسین کہتے ہیں علی اکبر ادھر آ بیٹا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. عباس چلا گیا تھا نا بیٹا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اب علی اکبر ادھر آ جاؤ. اکبر آ کر باپ کے پاس زمین پہ بیٹھ گئے. دیکھو اس کے امام بارگاہ میں اگر موقشہ دیکھ رہا ہے مولا کے مصائب کا تو یہ جملہ سن لینا، اکبر ہمیں بتاتے رہو ہمارا عباس کہاں ہے، ہمارا عباس کہاں ہے. اکبر دیکھ دیکھ کے بتا رہے بابا علم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا کی طرف بڑھ رہے ہیں. حسین کو اطمینان ہوا، اکبر نے کہا بابا علم ٹھہر گیا ہے.
لیا جملہ آپ نے ادادار، اکبر کے مجھ میں طاقت نہیں ہے دوست کو مزاق پڑھنے کی، مگر یہ جملہ سن لو. حسین اکبر کہتے بابا علم ٹھہر گیا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے ہیں. حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد اکبر کہتے بابا علم بلند ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے چچا پانی بھر چکے، چچا دریا سے باہر آ رہے ہیں. اس کے بعد علی اکبر کہتے بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے.
جدا کرنا روتے رہو میں بندی سے بشا کروں گا جب آرام آئے گا. ابھی ذرا سا جملہ سن لے، انتظار کرے دوستو. عباس کے رانی اکبر کہتے بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے. حسین نے خدا کا شکر ادا کیا. ایک مرتبہ علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ مارا، چلا کر کہا بابا ختم ہو گیا، بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش
کرنے
کا. بابا علم نے پھر بائیں سے دائیں کو کروٹ لی، بابا علم آج کوڑے کھا رہا ہے، بابا وہ علم جھکا، بابا اب علم نظر نہیں آ رہا.
جدا کرنا ہاں دو جملے ہو، رو پڑے ہو نا، قیامت کی تجلیس ہو گئی ہے نا. ہاں یہی موضوع میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور سلامت رکھے اکبر کہتے ہیں بابا اب علم نظر نہیں آ رہا. حسین آئے دریا پر پہنچے عباس نے وصیت کی، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں.
ادھر سن لیا جملہ، آخری جملہ، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں. حسین نے خالی علم خون میں بھرا ہوا لیا، خیمے کی طرف چلے، سکینہ نے علم آتے ہوئے دیکھا، آواز دی بچوں آؤ چچا آ گئے، بچوں آؤ چچا آ گئے. علم خیمے کے دروازے پر آیا، سکینہ کے ہاتھ سے خالی کوزہ گرا. خالی علم کو دیکھا، اپنے باپ سے لپٹ کے کہتی ہے بابا علم آج میرا چچا نہیں آیا، میرا چاچا بادل کھڑے ہو جا رہا ہے.